بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 مارچ 2007, مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں صراط مستقیم پر استقامت کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. پچھلے دو اجتماعات جمعہ سے آپ کو یاد ہوگا, توبہ کا مضمون زیر گفتگو ہے, زیر بحث ہے. انفرادی توبہ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اس وقت ملک و قوم کی کو جس کی اصل ضرورت ہے وہ ہے اجتماعی توبہ. اس کے تقاضے کیا ہیں, توبہ کی شرائط کیا ہیں, توبہ کی اہمیت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے دین میں, یہ باتیں تفصیل سے آ چکی ہیں. میں اس سے ایک قدم آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. آج توبہ کا سب مفہوم یا اس سے حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص صراط مستقیم سے ہٹ چکا تھا, ایک شخص یا ایک قوم اللہ کا بتایا ہوا راستہ, سیدھا راستہ, درست راستہ, ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا, جن سے اللہ راضی ہے, جن کے لیے اللہ نے آخرت کی نعمتیں تیار کی ہیں, اور جو دنیا میں بھی رہتے ہوئے اللہ کی نصرت اور رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے. وہ راستہ, اس سے ہٹ کر, اس پٹڑی سے اتر کر کسی اور راستے کو اختیار کر لیا, اس لیے کہ اس کے سوا جو کوئی ہے وہ شیطان کا راستہ ہے. وہ نفس کی بندگی کا راستہ ہو, مفاد پرستی کا راستہ ہو, خواہشات کی پیروی کا راستہ ہو, دولت پرستی کا راستہ ہو, یہ سب کچھ کیا ہے, یہ راستے شیطان کے, اور یہ سب جہنم کی طرف لے جانے والے راستے. کسی موقع پہ اسے احساس ہوا کہ غلطی ہوئی ہے, اب وہ اپنا قبلہ درست کرتا ہے, واپس پلٹتا ہے صراط مستقیم کی طرف, اب اللہ کی طرف اپنے قبلے کو راست کرتا ہے, درست کرتا ہے. وانیبوا الى ربکم واسلموا له, اپنے چہرے کو متوجہ کر لو اللہ کی طرف. اس سے پہلے تمہارا قبلہ کچھ اور تھا, کسی اور کو معبود بنائے بیٹھے تھے, کسی اور کی پوجا ہو رہی تھی, اور اس کی بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ ہر حکم کے سامنے سر جھکا دو. یہی صراط مستقیم ہے. اب بندگی کی صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ, پھر عہد کرو پختہ کہ آئندہ اسی پر رہنا ہے, اور اس بندگی کے لیے کس کو فالو کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو. قرآن اور سنت یہ اصل میں اللہ کی عطا کردہ وہ ہدایت ہے، جس کو اختیار کریں گے تو یہ صراط مستقیم. گویا بندگی کی صراط مستقیم کی طرف پلٹنا توبہ ہے. اب اس کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ سچی توبہ کریں گے، بڑے سے بڑا گناہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا، سابقہ گناہ. لیکن زندگی کے آخری سانس تک امتحانات تو ابھی اور بھی آنے ہیں، قدم قدم پر امتحان ہے. یہ زندگی تو ہے ہی دار الامتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت و حیات کا سلسلہ اللہ نے تخلیق فرمایا تاکہ وہ جانچے پرکھے کہ تم میں سے کون ہے جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہیں، صحیح عمل کرنے والے، درست عمل کرنے والے. ان اعمال پر اختیار کرنے والے جو رب کو پسند ہوں. یہ تو آخری سانس تک امتحان رہنا ہے، اور اس امتحان کے اندر اونچ بھی آئے گی، نیچ بھی آئے گی، مشکل بھی آئے گی، آسانی بھی آئے گی، سختی بھی آئے گی، ہر طرح سے آزمائے جاؤ. تو توبہ کی قبولیت تو سابقہ گناہوں کے حوالے سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور شان رحمت کا مظہر ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. وہی تو ہے جو توبہ کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے. یہ تو اس کی شان رحمت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آئندہ کوئی امتحان نہیں آئے گا، کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی سختی نہیں آئے گی. وہ تو قدم قدم پر ہے. وہ صراط مستقیم پر کس کس پہلو سے امتحانات آتے ہیں، تھوڑا سا میں آج اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے وہ پلٹا، واپس آیا صراط مستقیم پر، قبلہ درست کر لیا. یہاں کون کون سے امتحانات ہیں؟ اس صراط مستقیم کو پہچانیے، وہ ہے کیا؟ ایک تو میں نے اصولی بات بتائی، قرآن و سنت. قرآن مجید نے پورا قرآن ہی صراط مستقیم کی وضاحت پر، تشریح پر مشتمل ہے. اس لیے کہ ہماری اس دعا کا جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار اس سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما جو ہمیں ناکامی سے بچا کر اخروی کامیابی تک پہنچا دے. وہ راستہ جو تیرے منعم علیہم لوگوں کا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو خوش ہے، جو جن سے تو راضی ہے، ہمیں بھی اسی کی رہنمائی دے، اسی پر چلا. جواب میں پورا قرآن آ گیا، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے. لیکن اس صراط مستقیم کی پہچان کے لیے سورۃ العصر میں بڑی جامعیت کے ساتھ صراط مستقیم کی وضاحت چار الفاظ میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صراط مستقیم کے چار مائل سٹونز ہیں، سنگھائے میل ہیں. جیسے سلوک کی منزلیں تصوف کے ہاں، اہل تصوف کے ہاں ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سلوک کی منزلیں ہیں، اس کی یہ نشانی ہے، پہلی منزل یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، پھر وہاں پہنچو گے. ہر منزل کی اپنی علامات ہیں، اس کے کچھ، اس کو پہچاننے کے لیے وہ آپ کو گائیڈ لائن بتاتے ہیں. سلوک اللہ، تو آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جس صراط مستقیم پر تمہیں چلنا ہے، اس کے بھی چار مائل سٹونز ہیں. اس کا آغاز ایمان سے، اس سے اگلا مرحلہ جو آتا ہے ایمان کے ساتھ ہی متصل، وہ یہ کہ عمل کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب اللہ پر یقین پختہ ہو گیا، آخرت پر یقین جو ہے راسخ ہو گیا، تو انسان خود ہی سیئات سے، معصیت سے، گناہوں سے بچے گا. اسے پتا ہے آخرت میں مواخذہ ہونا ہے، اسے معلوم ہے یہ چیزیں میرے رب کو پسند نہیں ہیں، اس نے روکا ہے. جتنا ایمان گہرا ہوگا اتنی ہی اس کی خواہش ہوگی کہ میں ہر وہ کام کروں کہ جس سے میرا رب راضی ہو. اور ہر اس کام سے بچوں جو اسے ناپسند ہے. اس صراط مستقیم پر ایمان کے بعد اگلی منزل عمل صالح. لیکن اپنا عمل ہی کافی نہیں ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے تو انسان مطمئن ہو کر بیٹھ جائے اور گھر کے اندر اللہ کی بندگی کرتا رہے. باہر معاشرے میں کچھ ہو, حکومت کی سطح پر, سیاسی سطح پر, معاشرتی سطح پر, معاشی نظام کچھ بھی ہو, ہم لگے ہوئے اللہ کی بندگی میں, تو فقط اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو. نہیں, اس سے اگلا ایک اور درجہ, ایک اور منزل ہے. اسی صراط مستقیم کا ایک اور تقاضا کہیے, اس پر آگے بڑھو گے تو لازماً وہ منزل آئے گی, حق کے علم بردار بن کے کھڑا ہونا ہوگا. وتواصوا بالحق, نیکی کا حکم دینا, نیکی کی تلقین کرنا, بدی سے روکنا, منع کرنا, کس حد تک یہ قوت ہو تو بدی کو جڑ سے اکھاڑنا, نیکی کو خیر کو قائم, نافذ, اسٹیبلش کرنا, امر بالمعروف نہیں یعنی منکر ہی کیا ہے, حق کا اعلان. یہ منکرات جو پھیل رہے ہیں یہ ناحق ہیں, اللہ نے ان کی اجازت نہیں دی, شریعت میں حرام ہیں, باز آؤ ان سے. حق کے علم بردار تو یہ کہیں گے, کلمہ حق ادا کریں گے. اور اسی میں سب سے بڑا تقاضا حق کے علم برداروں سے یہ ہے کہ یہ زمین جو اللہ کی ہے, خالق تو وہ ہے, پوری کائنات کو اس نے بنایا, زمین تو اس کی مخلوقات میں سے ایک بہت چھوٹی سی شے ہے, لیکن ہے تو اسی کی. اس پر کچھ اور قوتیں ہیں جو قابض اور مسلط ہو کر بیٹھ گئی ہیں, بغاوت کر دی انہوں نے کہ یہاں اللہ کا حکم نہیں چلے گا. اللہ اپنا حکم چلائے آسمانوں میں, زمین پہ ہمارا حکم چلے گا, ہمارا ورلڈ آرڈر نافذ ہوگا. ہم نہیں مانتے اللہ نے کیا نظام دیا, ہمیں تو جو نظام خود پسند ہے, ہمیں تو شیطانی نظام پسند ہے. شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی کا, فحاشی کا, ہمیں تو وہی سے معاشرت پسند ہے جس میں بے حیائی ہو, فحاشی کو فروغ ملے, ہر وقت جو ہے نگاہوں کو لذت کا سامان ملتا رہے, حیوانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے تمام دروازے کھول دیے جائیں, ہمیں تو وہ پسند ہے, ہم اس کو نافذ کریں گے. یہ بغاوت, رب کی زمین پر اس کی مرضی کے خلاف نظام تم قائم کیے بیٹھے ہو, بغاوت کیے بیٹھے ہو. تو حق کے علم برداروں کا کام کیا ہے؟ جو اللہ کے وفادار ہیں اس بغاوت کو کچل کر اللہ کے نظام کو, اللہ کے آئین کو قائم و نافذ کریں. یہ اس صراط مستقیم کا لازمی حصہ ہے. وہ عمل صالح صرف ذاتی طور پر ہی مطلوب نہیں ہے, معاشرے کو بھی مسلمان بنانا اور رب کی مرضی کے تابع بنانا تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ سے وفاداری کا لازمی تقاضا ہے. اس نے اپنے وفاداروں کے لیے وہ جنت تیار کی ہے. اعدت للمتقین, افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم اپنے وفاداروں اور باغیوں کو برابر کر دیں گے؟ باغیوں کے لیے جہنم, اور جو نام سے اللہ کا وفادار ہو حقیقت میں باغیوں کے ساتھ ہو, اس کا انجام اللہ کو تو معلوم ہے حقیقت کیا ہے. تو وتواصوا بالحق, یہ صراط مستقیم جس کی طرف آنا ضروری ہے, سچی توبہ کے بعد بقیہ زندگی صراط مستقیم پر گزارنی ہے, اس صراط مستقیم کا یہ ایک لازمی حصہ ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جب کوئی شخص حق کا آدم بردار بنے گا, کسی بھی لیول پر بنے, ایک بات یقینی طور پر ہوگی, لوگوں کی طرف سے مخالفت, سختی, آزمائشیں, رکاوٹیں ڈالی جائیں گی, اور خاص طور پر جب آپ کسی باطل نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے, پورا نظام جو ہے وہ مخالف ہو جائے گا, ریٹیلیٹ کرے. اب یہ امتحان آ گیا سختی, اب یہاں پر استقامت اور صبر یہ درکار ہے. اس موقع پر اگر صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر سب کی ایک رائے پہ پانی پھر جائے. لہذا اگلی بات فرمائی وتواصوا بالصبر. اس صراط مستقیم کا جو ہے چوتھا مائل سٹون, اس پر سفر کرنا شروع کرو گے تو یہ تمام منازل از خود آئیں گے, لازمن آئیں گے. نہیں آ رہے تو سوچنا ہوگا کہ میں کسی کو صراط مستقیم سمجھے بیٹھا ہوں, حقیقتاً وہ کچھ اور راستہ ہے. اللہ نے جو راستہ بتایا اس کے تو یہ نشانات راہ ہیں. پھر صبر کا مرحلہ, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے, استقامت کا مظاہرہ کرنے والے, ایک دوسرے کی تھپکی دینے والے, ایک دوسرے کا حوصلہ اور سہارا بننے والے, یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے خسارے سے بچیں گے اور جنہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. اللہم ربنا جعلنا منہم, پروردگار ہمیں ان میں شامل فرمائے. اب اس میں جو امتحانات آتے ہیں, ایمان کا امتحان بھی قدم قدم پر ہو رہا ہے. ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ رب سے محبت سب سے بڑھ کر ہو, اس محبت کا امتحان آ جاتا ہے. اولاد کی فرمائشیں ہیں, بیویوں کی فرمائشیں ہیں, اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر ان کی فرمائشیں پوری کرنے لگ گئے, حلال حرام کی حدود اٹھا دی, پھلانگ دی, تو اسی آزمائش پہ ناکام. کہیں ایک جھوٹ بولنے سے آپ کو لاکھوں کا فائدہ ہو رہا ہے, یہاں امتحان آ رہا ہے, ایمان کا امتحان. قرآن مجید نے اس شخص کے بارے میں بھی کہا کہ جو ناپ تول میں تھوڑی سی ڈنڈی مارتا ہے, اس کا اصل سبب کیا ہے؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. اصل سبب یہ ہے کہ اسے یقین نہیں ہے کہ ایک دن اٹھایا جائے گا اور اس کے ہر عمل کو اس کا اسے جواب دینا ہو. یہ ایمان کے امتحان میں ناکام ہو قدم قدم پر. سابقہ گناہوں پہ توبہ کر لیے لیکن آگے آپ تیار رہیے, عمل صالح کا امتحان قدم قدم پر ہے. توکل کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے یا اسباب پر ہے؟ ایک نفس کی خواہش ہے اور ایک اللہ کا حکم ہے, کس طرف جا رہے ہیں آپ, کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ عمل کا امتحان, نماز روزے کی پابندی, یہ بھی تو امتحان ہے. رب کا فیصلہ نماز پڑھو, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, آنین تمہیں پیاری ہے. معلوم ہے پنج وقتہ نماز فرض ہے اور اوقات کے تعین کے ساتھ ہے, لیکن فجر میں کون اٹھے اور کون جائے مسجد نماز پڑھنے؟ امتحان آ رہا. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی, اس کے حوالے سے مسلسل حالت امتحان میں ہے. یہ عمل صالح کے نسبت سے آپ کو امتحان صبح و شام قدم قدم پر. لیکن ان دو لیولز پر, ایمان اور عمل صالح کے لیول پر جو امتحان ہے, اور جو آپ کا اصل دشمن ہے اس میں, جو آپ کو پرابلم میں ڈال رہا ہے, بار بار مشکلات میں ڈال رہا ہے, وہ آپ کا نفس ہے اور شیطان ہے. نفس سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اور اس نفس ہی کے اندر اکساہٹ پیدا کرتا ہے, پھونکے مارتا ہے شیطان. اس طریقے سے آپ کے لیے مشکلات کو کئی چند بنا دے گا. اس کی تو پوری خواہش ہے کہ آپ کو صراط مستقیم سے اتار دے, اس کے تو زندگی کا مشن ہی ایک ہے, اور اس کو اللہ نے مہلت دے دی ہے قیامت تک. ربی انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین, جاؤ مہلت دے دی. تو اب جو مہلت ملی ہے تو اس میں اس کا ایک مشن ہے, وہ کیا ہے؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم, پروردگار میں تیری صراط مستقیم کے اوپر مورچہ لگا کر بیٹھوں گا، جو بھی اس پر چلنے کی کوشش کرے گا اس راہ ہدایت پر جو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے، وہ راستہ جس پر چلنے والوں سے تو راضی ہے، یہیں پر میں نے مورچہ لگانا، یہی میرا اصل ٹارگٹ ہے. باقی جو پہلے ہی نفس پرستی میں، اسنام پرستی میں اور مختلف قسم کی ضلالتوں میں، گمراہی میں مبتلا ہیں، وہ تو ہیں ہی میرے چیلے، مجھے ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میرا ٹارگٹ تو وہ ہے جو اس صراط مستقیم پر آنے کی کوشش کرے گا، اس کو اس سے اتارنا، پٹڑی سے اتارنا، یہ میرا مشن. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں تو ان پر حملہ کرتا رہوں گا سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور ان کی زندگی کے آخری سانس تک میں ان کا پیچھا کروں گا. ہوتا کیا ہے، ایک شخص صراط مستقیم پر چل رہا ہے، کسی وقت غفلت میں، نادانی میں، جذبات میں روک بہ کر، شیطان کی اکساہٹ میں کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، قدم پھسلتا ہے، توبہ یہی ہے پھر واپس آنا اسی صراط مستقیم پر. جو کوتاہی ہوئی اس پر رب سے استغفار کرتے ہوئے پھر پلٹنا، اور جو پلٹ کے آ جائیں رب ان سے انتہائی خوش ہے. پڑے نہ رہو اس غلطی کے اندر، گناہ کے اندر، اور شیطان کے راستے پر پلٹو. بہرحال اس لیول پر نفس اور شیطان کے ساتھ مسلسل کشمکش ہے. اس سے جو اگلا لیول میں نے بتایا تواصی بالحق کا، حق کے علم بردار بن کر جب آپ کھڑے ہوں گے، تو پھر اضافی طور پر تمام دنیا کی شیطانی قوتیں بھی آپ کی مخالف ہوں گی، ان سے بھی اب پنجہ آزمائی کرنی پڑے گی. اس سے پہلے کشمکش وہ جہاد اندر جاری تھی، جہاد بان نفس، نفس کے ساتھ، شیطان بھی اندر سے ہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، وہ خون کی طرح سرایت کرتا ہے، وہ پھونکے مارتا ہے، انسان کے یہ جو حیوانی خواہشات ہیں ان میں اکساہٹ پیدا کرتا ہے. اللہ نے جو حدود معین کی ہیں، شیطان اکساتا ہے انسان کو کہ ان حدود کو پھلانگے، قدم و ترے پامال کرے، لیکن اس کے ساتھ جو بھی محاذرائی ہو رہی وہ باطن میں ہو رہی، دیکھنے والے کو نظر نہیں آ رہی. اب تواصی بالحق کے مرحلے میں جب ایک شخص پہنچتا ہے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے، تو اب باہر کی طاغوتی قوتیں، شیطانی طاقتیں، اب ان سے بھی کشمکش اور پنجہ آزمائی شروع ہو جائے گی، امتحانات اور سخت ہوں گے، کٹھن ہوں گے. چنانچہ اس موقع کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہم پر واضح کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں جس رستے کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، چونکہ تمہیں دنیا میں حق کا عالم بردار بن کے کھڑے ہونا ہے، اس راستے میں تیار ہو جاؤ ذہنی طور پر، قدم قدم پر امتحانات اور مشکلات اور رکاوٹیں آئیں گی. سمجھ لیجیے، آج بھی کوئی شخص توبہ کر کے صراط مستقیم پر آئے گا تو میں وہ اسی سے وارن کر رہا ہوں، اس معنی میں ذہنی طور پر تیار رہے، آنا ہے، راستہ تو یہی ہے، لیکن یہ سمجھ کے نہ آئے کہ توبہ کر کے آ گئے تو اب ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ٹھنڈی سڑک، دنیا تو دار الامتحان ہے. صحابہ سے زیادہ صادق الایمان اور سچی توبہ کرنے والے کون ہو سکتے؟ جب اس امت کی تشکیل کا اعلان ہو گیا کہ شہادت الناس اس امت کی ذمہ داری ہے، پوری دنیا میں اللہ کے دین کی گواہی دینا، حق کے عالم بردار بن کے کھڑے ہونا اس امت کی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تو وہیں پر فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اہل ایمان، اب اس مشن میں مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. منصب تمہیں بہت اونچا مل گیا، تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب عطا کیا، امت وسط بنایا، وہ کام جو اس سے پہلے رسول کرتے تھے یہ اس امت کو سونپا گیا. ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کر لیا اس بڑے کام کے لیے، مقدس فریضے کے لیے، پوری دنیا میں اللہ کا پیغام اب تم پہنچاؤ گے، کوئی نبی اور رسول اب نہیں آئے گا. اس سے پہلے تو ایسا بھی ہوا دنیا میں، ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی اور رسول موجود رہے. بنی اسرائیل میں ایک وقت میں دو دو رسول موجود ہیں، ایک سے زیادہ نبی موجود ہیں. اب 1400 برسوں سے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، فیصلہ کر لیا اللہ نے. وہ کام جو نبی اور رسول کرتے تھے وہ کس کے ذمے آیا؟ وہ میرے اور آپ کے. اور یہ بڑا اونچا مشن ہے، اور یہ دنیا کی تمام طاغوتی قوتوں سے ٹکرانے کے اور ٹکر لینے کے مترادف. لہذا ساتھ ہی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے مسلمانوں، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے. یہ بھی نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے اس رستے میں کچھ مشکلات آئیں، نہیں. جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے. کس چیز سے؟ ایک آزمائش تو ہو ہی رہی ہے انفرادی سطح پر، نفس کے تقاضے کچھ اور ہیں، شیطان اکسا رہا ہے، وہ تو ہے. اس سے آگے بڑھ کر بشیء من الخوف، اس راہ حق میں حالت خوف طاری ہوگی، والجوع، بھوک اور فاقے کی مشقت بھی آ سکتی ہے، سینکشن لگ سکتی ہیں، بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے تمہارا. شعیب بنی ہاشم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 برس تک مقید تھے اور کھانے پینے کی کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی، ایسی سخت وہ قید تھی. چنانچہ درخت کے تمام پتے اور تمام شاخیں جو ہیں وہ چبا لی گئیں اور ختم کر دی گئیں. کچھ مخلص لوگ تھے جو رات کی تاریکی میں کچھ راشن پہنچاتے تھے ڈرتے ڈرتے. یہ ہے وہ جو نقص من الاموال والانفس والثمرات. اس سے آگے فرمایا خوف اور بھوک کے علاوہ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال، جان اور نتائج یا ثمرات کے نقصان سے. مالی نقصان بھی ہوگا، آزمائش آئے گی، جانی نقصان بھی ہوگا، تیار رہو. چنانچہ یہی مقام ہے جس میں مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب اس رستے میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں، دیکھو ان کو مردہ مت کہنا، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وہ شہید ہیں، اور شہید برتا نہیں ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی پیشگی بتا دیا گیا کہ اس میں اب مالی اور جانی دونوں نقصان ہوں گے، لوگوں کو جام شہادت بھی نوش کرنا ہوگا، ہدیہ جان پیش کرنا ہوگا، اس رستے میں خون دے کر اللہ کی وفاداری ثابت کرنی ہوگی. اور یہ صراط مستقیم کے لازمی جز ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے اس راستے کا. وبشر الصابرین، تو اے نبی آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں. یہ مراحل تو آئیں گے، خدا نہ خواستہ کوئی شخص کم ہمت نکلا اور پیچھے ہٹ گیا، اس نے بات القوتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیا جان کے تحفظ کے لیے، تو وہ تو انتہائی بدبخت ہے. خسرت دنیا والآخرہ، وہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہا. بشارت کن کو دیجئے؟ جو استقامت کا مظاہرہ کریں، پیچھے قدم نہ ہٹیں، اب صبر سے، تحمل سے اب ساری سختیوں کو برداشت کریں. یہ ہے وہ جو خبر دی گئی تھی اور مسلمانوں کو پیشگی بتا دیا گیا تھا کہ یہ تمام مراحل آئیں گے، اس صراط مستقیم پر جو چلے گا اسے ان رستوں سے گزرنا ہوگا، یہ سلوک کی منازل ہیں، ان سے گزر کر ہی آگے جا سکتے ہو. اسی طرح اسی سورہ بقرہ میں جس میں امت کی تشکیل کا اعلان ہوا ہے کہ اب سابقہ امت معزول کر دی گئی، یہود راندہ درگاہ ہوئے، اب اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت امت مسلمہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو آپ پر ایمان لائے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں، اور ان کے ذمے اب وہ کام لگ گیا جو اس سے پہلے رسول اور نبی کیا کرتے تھے. پوری دنیا میں حق کے علم بردار بن کے کھڑے ہوں گے، دین کی گواہی دیں گے، شہادت دیں گے جیسے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو ان مشکلات سے اب گزرنا ہوگا، اور اسی صورت میں ایک تنبیہ بھی آئی ہے. ام حسبتم من تدخل الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایمان لے آئے، سابقہ گناہوں پہ توبہ کر لی، بس اب ٹھنڈی سڑک ہے، اس پر چلتے ہوئے بغیر کوئی پاؤں میں کانٹا چبھے، بغیر کسی تکلیف کے سیدھا جائیں گے، جنت میں پہنچیں گے. دنیا میں جو ہے وہ رحمتیں اور ہر اعتبار سے راحتیں اور سکون ہی ہوگا. نہیں. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اے مسلمانوں تم پر تو وہ حالات ابھی آئے نہیں جو سابقہ امتوں پر آئے تھے. مستہم الباسا، انہیں آ پکڑا شدید فقر و فاقے نے، والضراء، جسمانی تکلیف، انہیں پیٹا گیا، پرسیکیوٹ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا. وزلزلوا، اور ایسی سخت آزمائشوں سے گزارا گیا کہ وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، اور یہ سختیاں جب اپنی کلائمیکس کو پہنچی ہیں اور رسول بھی پکار اٹھے اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تب بتایا گیا کہ الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد بھی اب قریب ہے. اس آیت میں ایک وارننگ ہے اور ایک بشارت ہے. اگر ان سختیوں پر صبر سے اور استقامت سے جمے رہے تو بالآخر ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی، لیکن جلد بازی مت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ آیت تو نازل ہوئی ہے یہ ہجرت کے فوراً بعد، غزوہ بدر سے پہلے، چنانچہ اس کے بعد اب غزوات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، اور چھوٹے موٹے غزوات اور بھی بہت سے ہیں، یہ بڑے بڑے ہیں جن کا. پھر غزوہ احزاب یا خندق سن 5 ہجری. اب آپ دیکھیے مکہ سے جو مسلمان چلا تھا 13 برس مکے میں اس نے سختیاں جھیلی، ہجرت کر کے آیا، 5 سال مدینہ میں ہو گئے اسے، اور وہ استقامت کی چٹان بنا رہا. 18 برس کی مسلسل آزمائش، ایک سے ایک بڑی آزمائش. اس کے بعد کہا گیا کہ اے نبی بشارت دے دیجئے کہ اب اللہ کی مدد قریب ہے. وبشر المؤمنین واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنین. اب وہ مرحلہ آیا کہ تمہارا واقعی امتحان ہو گیا، اب اللہ کی مدد آئے گی. 18 برس کے شدید امتحانات سے گزر کر اس سب کے لیے پیش کی متنبع کیا گیا کہ اس راستے سے گزرنا ہوگا، جلدی مت کرنا. ام حسبتم من تدخل الجنہ، سورہ عنکبوت کے شروع میں بھی اسی حوالے سے مسلمانوں سے تھوڑا سا خفگی کا انداز ہے. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ محض یہ کہنے پر کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں جانچا اور پرکھا نہ جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تو امتحان لیتے رہے ہیں ان کا بھی جو ان سے پہلے تھے، پچھلی قومیں، مسلمان قومیں، مسلمان امتیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان امتحانات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے کون سچے مومن ہیں اور کون ہیں کہ جو جھوٹ موٹ کا ایمان لائے. یہ تو اللہ کی سنت ہے. تم کس خیال میں مومن ہو گئے تھے؟ کیا سمجھتے تھے کہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی؟ یہ تو امتحان ہی ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اقبال نے اسی کی تعبیر کی. بہرحال یہ ہے وہ چیز کہ اس راستے میں یہ مشکلات آتی ہیں. جب ایک شخص تواصی بالحق کے مرحلے پر آتا ہے, اس صراط مستقیم پر چلتا ہوا جسے اللہ یہاں تک پہنچا دے, اسی میں اب صبر و استقامت درکار ہے. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار براہ راست مخاطب کر کے فرمایا, واصبر, اے نبی آپ صبر سے, تحمل سے, استقامت سے کام لیجیے. وما صبرک الا باللہ, اور آپ کے صبر کے لیے سہارا سوائے اللہ کی ذات کی اور ہے کون؟ لیکن الیس اللہ بکافن عبدہ, کیا وہ ایک سہارا کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ ایک اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ یہ انداز بھی ہے تسلی کا کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے کسی کا کیا ڈر اور کیا خوف. ان معاملات میں جب یہ صورتحال ہو, آزمائش کی سختی ہو, کیونکہ ہر وقت یہ سختی یکساں نہیں ہوگی, کبھی کم کبھی زیادہ, کبھی اچھے حالات بھی بیچ میں آئیں گے, لیکن اہل حق ذہناً تیار رہیں ان حالات کے لیے. آزمائش ہوگی ضرور, تو کیا کرو ایسے حالات میں؟ استقامت کے لیے اصل سہارا اللہ کی ذات ہے, اور اللہ سے جڑنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا اور نماز. چنانچہ سورہ عنکبوت نازل ہوئی تھی اس وقت جب مکہ میں مسلمانوں پر تشدد اور پرسیکیوشن کی انتہا ہو گئی تھی, سن 5 نبوی. مکی دور جو 13 سالہ ہے اس میں بھی کئی مرحلے آئے ہیں. ایک مرحلہ جب مسلمانوں پر سخت ترین تشدد ہونے لگا, اس وقت ہجرت حبشہ کی اجازت بھی دی گئی, اور اس موقع پر جو آیات نازل ہوئی تو ان میں ایک تو یہ اشارہ دے دیا, بلکہ رہنمائی دے دی کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. ان حالات میں کیا کرو؟ جو کچھ قرآن میں سے نازل ہو چکا ہے اس کی تلاوت کرو کثرت سے, اس سے تمہیں قوت ملے گی, اور نماز قائم کرو, یعنی پنجگانہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل, تہجد. یہاں سے وہ بیٹری چارج ہوگی, وہ قوت حاصل ہوگی. اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اہل ایمان مدد چاہو کس سے؟ صبر سے اور نماز. یہ تمہارے لیے زاد راہ ہیں اس مشکل سفر میں, یہ توشہ ہے, اس سے حرارت ایمانی پیدا ہوگی اور پھر سختیاں برداشت کرنے کے قابل ہو سکو گے. چنانچہ ایمان کی جو کیفیات تھی, ہم تو صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن غور کیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. مکہ جن لوگوں نے دیکھا ہے, اکثر لوگ تو اب وہاں ضرور گئے ہوں گے, انتہائی پتھریلا علاقہ, پتھر ہی پتھر ہے, اور گرمیوں میں شدید ترین گرمی, چل چلاتی دھوپ میں جلتے ہوئے پتھر پر لٹا کر اور رسیوں سے اسے کھینچنا, اور انہیں مکے کی گلیوں کے اندر جو ہے وہ گھسیٹنا, اور پھر بھاری پتھر اوپر رکھ دینا سینے کے اوپر, وہ بھی گرم پتھر, نیچے سے بھی گرمی, اور وہ کہہ رہے ہیں احد احد. ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے معبودوں کا بھی اقرار کرو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ کوئی ایک آدھ دفعہ نہیں, معمول ہے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے ساتھ جو کیا گیا, ایک انگارے جو ہے سلگائے گئے اور ان کا ایک بیڈ تیار کر کے انہیں جو ہے وہ پیٹھ کے بل اس پر لٹا دیا گیا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا. ان کے پیٹھ کی کھال جھلسی ہے, اس میں سے جو بھی سیکریشنز وغیرہ نکلے ہیں, خون نکلا, اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے, جان تو ان کی بچ گئی لیکن کیا حال ہوا ہوگا. یہ معاملات جو ہیں صحابہ کے ساتھ ہو رہے, سب کا جھیلو, برداشت کرو. چنانچہ اس میں سہارا نماز اور قرآن, لیکن ساتھ ساتھ ایک سہارا اور بھی ہے, چنانچہ صراط مستقیم کا جو آخری مقام بتایا گیا، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، اور پھر اس کا آخری سنگھائے میل، نشان منزل، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، کسی کی ہمت پست ہونے لگے تو ہمت افزائی کرتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، ڈھارس بندھاتے ہیں. یہ ہے ان لوگوں کے اوصاف جو آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور بڑے خسارے سے بچ جائیں گے. تو چوتھی شے جو آئی وہ تواصی بالحق ہے. جب یہ یہ مقام آئے گا تو ضرورت پڑے گی. وہ لوگ جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، راہ حق کے مسافر ہیں، اب وہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے، حوصلہ دیں، ہمت اور تسلی کے الفاظ کہیں، ہمت دلانے والے. تواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حدیث میں ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے اور خاص طور پر مشکل وقت میں، بڑی رہنمائی دی گئی ہے. فرمایا المسلم و اخ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، یہ تو اصولی بات ہے، ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے. اگرچہ اب لفظ بھائی کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے، اب وہ رشتہ جو ہے اس طرح کا رہا ہی نہیں اس دور میں. بھائیوں میں ایک محبت ہوتی تھی، ایک یکجہتی ہوتی تھی، اب تو مفاد ہی مفاد ہیں. بہر کیف، المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور نہ اسے مشکل وقت میں اکیلا چھوڑتا ہے. ولا یسلمہ، حالات کے حوالے کر دے، ٹھیک ہے جو کچھ ہو اس کے ساتھ ہو، مجھے کیا، نہیں، وہ نہیں چھوڑے گا اسے کبھی تنہا، حالات کے حوالے نہیں کرے گا، جو کچھ اس کے بس میں ہوگا اس کی مدد کرے گا مشکل وقت میں. یہ ہے مسلمان کا کام اور یہ ہے طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا. فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. اب اس موقع پر ایک بھائی کا دوسرے کے کام آنا، اس کا کتنا اونچا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی ایک دنیا کی تکلیف رفع کی، دور کی، اللہ تعالیٰ آخرت کی تکالیف کو اس سے دور فرما دیں گے. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور کسی مشکل میں گرفتار شخص کی جس نے مدد کی، پریشانی کا شکار اپنے کسی مسلمان بھائی کی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات دلا دے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ تو اس بندے کی مدد میں لگ جاتے ہیں. عجیب الفاظ ہیں اس، جس میں ایک نقشہ کھینچ دیا گیا، اس بندے کی مدد میں اللہ تعالیٰ مصروف ہو جاتے ہیں جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں مصروف ہو. وہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں تگ و دو کر رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما رہے ہیں اس دوران. اب یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے زیادہ اپیلنگ انداز کوئی نہیں ہو سکتا، کہ اس موقع پر ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کا سہارا بنے مشکل وقت میں، خاص طور پر یہ مشکلات. ویسے تو ہر مشکل میں ہی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس قسم کی مشکلات میں کوئی گرفتار ہو اور وہ راہ حق کا مسافر ہو اور تاغوتی قوتیں اور شیطانی قوتوں سے نبرد آزما ہو اور پھر اس پر سختیاں آ رہی ہوں، تو پھر ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی مشکلات کو رفع کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، یہ بہت اونچا کام ہے اللہ کی نگاہ. یہ ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اور توبہ کے بعد اگر ایمان اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہو تو یہ پھر اس راستے کے لازمی تقاضے بھی ہیں جو سامنے رکھنے چاہیے. سابقہ گناہوں پر ہمیں توبہ کرنی ہے اور آگے اس رخ پر بڑھنا ہے آگے انشاءاللہ. انہی اصولوں پر آگے بڑھیں گے. جب صراط مستقیم پر چلیں گے تو یہ منازل آئیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے, اس کی رہنمائی عطا فرمائے, اور اس راہ کی مشکلات جو ہیں وہ بھی ہم پر آسان کر دے, اور اس میں بھی ہماری مدد اور ہمارے ساتھ تعاون فرمائے. آمین یا رب العالمین.